پروگرام جہاں رنگ خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمارا پروگرام فیس بک پر لائیو بھی سن سکتے ہیں، اور مفت ٹیلی فون کرنے کے لیے ہماری سہولت ہے، وہ بھی آپ استعمال کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے آج کے موضوعات بتا دیتے ہیں۔ آغاز کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے، جہاں پر کل پاکستان مسلم لیگ نون کے 8 قانون سازوں نے ڈیفیکٹ کر کے ایک الگ گروپ بنا لیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ پھر ایک خبر یہ تھی کہ پاکستان روس سے اسلحہ خریدنے والا ہے، لیکن اکنامک ٹائم اخبار نے یہ لکھا ہے کہ یہ محض پاکستان کی خوش خیالی ہے، روس اس کو کوئی ہتھیار بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیو، جو پاکستان کا ایک نجی ٹیلی ویژن ہے، ابھی تک وہ بند ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور پاکستان پشتون تحریک پروٹیکشن موومنٹ جو ہے، تحفظ موومنٹ، اس کے بارے میں ان کو یہ شکایت ہے کہ ان کو میڈیا پر کوریج نہیں مل رہا، گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں کانگریس میں فیس بک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی آج پیشی ہے، اور اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ اس سے ایک تو پرائیویسی کس طرح متاثر ہو رہی ہے، اور دوسرے ایک الیکشن ایئر میں امریکہ کے یہ کس طرح اثر انداز ہوگا صورتحال پر۔ تو آغاز کرتے ہیں کل جن 8 ایم این ایز نے اور ایم پی ایز نے ڈیفیکٹ کیا ہے پی ایم ایل این سے، ان کے بارے میں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا، جو اس پارٹی کے بانی ہیں، کہنا تھا۔ آج انہوں نے اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
منظر سے ہٹ جائیں گے یہ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور مجھے اندر پوچھا تھا جی، وہ جو ہے وہ آپ کے وہ لوگ چلے گئے تھے، ابھی جو کل پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا ہمارے تھے ہی کبھی نہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں اسمبلی کے اندر، اور جو 10-15 کے قریب جو لوگ تھے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، یہ بھی لوگ ان میں شامل تھے۔
میاں صاحب، یہ وہی لوگ، آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں ایسی جماعتوں میں ساتھ رہے، تو کیا کہیں گے کل یہ بھی اگر چھوڑ کے چلے گئے تو؟
ابھی جو ڈکٹیٹر کے ساتھ جو رہے ہیں، میرے خیال ہے کہ ہمارے پاس تو ہارڈلی کوئی ہو تو ہو، ورنہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوڑنے والے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا یقین ہے، انشاءاللہ ان کو کہیں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔
اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب طاہر بشیر چیمہ صاحب، ان قانون سازوں میں شامل ہیں جنہوں نے کل پی ایم ایل این سے الگ ہو کر ایک الگ گروپ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اور جناب اے زی ہلالی صاحب، چیئرمین پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی، ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے، آغاز کریں گے چیمہ صاحب سے۔ یہ بتائیے، آپ نے نواز شریف صاحب کو سنا، جن کا کہنا یہ ہے کہ آپ کبھی ان کے ساتھ نہیں تھے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟
بہت شکریہ رفیع صاحب آپ کا۔ بیماری یہ ہے کہ جب 2013 کا الیکشن تھا،
ہلو جی، آپ کی لائن بہت خراب ہے، آپ ذرا تھوڑا سا ہٹ جائیے اپنی جگہ سے، تھوڑا سا موو کر کے دیکھیے۔
جی، اب آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے صاف۔ جی
جی ہاں، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب 2013 کا ہم نے الیکشن لڑا، تو ہم نے انہیں کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا نا۔
اچھا،
اور اگر ہم ان کے نہیں تھے تو پھر ہم نے ان کی ٹکٹ پہ الیکشن کیسے لڑا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، جو یہ فرما رہے تھے کہ ڈکٹیٹر کے ساتھی تھے، تو یہ خود بھی تو ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے نا، اور آج بھی ان کی کیبنٹ کے اندر وہ کافی سارے لوگ موجود ہیں جو پرویز مشرف کی کیبنٹ میں بھی تھے۔ اور ہم نے تو کوئی انوکھی بات نہیں کی، ہم نے تو صرف ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، بنیادی حقوق کی بات کی ہے، کہ پاکستان، یہ جو پنجاب کا صوبہ ہے، یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا صوبہ ہے، 11 کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔ تو ایک شخص لاہور میں بیٹھ کے ویسیگیٹ چیف منسٹر 11 کروڑ کی عوام کو گورن نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں، اور اس کے ساتھ فیڈریشن مضبوط ہوگی۔ ہم تو فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔
صحیح۔ اچھا یہ بتائیے چیمہ صاحب، کہ جو کل آپ نے کہا تھا نیوز کانفرنس میں کہ ابھی اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ آٹھ کے علاوہ اور کوئی نوا آدمی نہیں آیا, اس کا کیا سبب ہے؟
جی, ایک تو ہماری پریس کانفرنس کل ہوئی ہے,
جی
ٹھیک ہے جی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آٹھ دس دن گزرنے دیں. یہ جنوبی پنجاب کا جو سینسیٹیو ایشو ہے, یہ جنوبی پنجاب میں رہنے والے ہر شخص کا ہے, چاہے وہ الیکشن لڑے چاہے الیکشن نہ لڑے, چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے چاہے وہ کوئی ٹیچر ہے چاہے وہ کوئی ایگریکلچرسٹ ہے, یہ ہر کسی کا مسئلہ ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس محاذ کے بغیر وہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا.
دوسرے یہ کہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا یہ, کل بھی میرے پروگرام میں بعض تجزیہ کار تھے اور دوسری جگہوں پر بھی بعض تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنوبی پنجاب صوبے کا اسٹنٹ ہے بقول ان کے, یہ الیکشن ایئر اسٹنٹ ہے, الیکشن ختم ہو جائے گا یہ لوگ پھر بھول جائیں گے. پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کا ایک شور اٹھا اور پھر الیکشن ختم ہو گیا, الیکشن جیت گئے لوگ تو بھول گئے. کیا آپ گارنٹی دیں گے لوگوں کو کہ آپ اس مسئلے کو, اس ایشو کو زندہ رکھیں گے؟
جی بالکل زندہ رکھیں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ ابھی ہماری کل جو فارمیشن ہوئی ہے, کل ہماری جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, کل ہی ہم نے یہ سارا ڈیسیزن لیا ہے, آنے والے وقت میں دیکھیں گے لوگ اس کے اوپر ہم پہ یقین کریں گے اور ہم کچھ ٹیم چلائیں گے کہ ہماری ہماری پالیٹکس ہو یا نہ ہو, وہ ایک رہتا سبجیکٹ ہے. صوبے کے معاملے پہ ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا.
اچھا, پاکستان پی ایم ایل مسلم لیگ جو ہے نون گروپ, اس سے ہٹ کر کسی دوسری بڑی پارٹی کی آپ کو حمایت حاصل ہے؟ آپ کا ان سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے, کوئی مذاکرات ہوئے ہیں, کوئی بات ہوئی ہے؟
ابھی تک کسی سے کوئی ایسی بات نہیں, ہمارے دروازے کھلے ہیں, کہ ہمارے دروازے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کھلے ہیں, نون لیگ کے لیے بھی کھلے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے بھی کھلے ہیں, جماعت اسلامی کے لیے بھی, باقی تمام جماعتوں کے لیے بھی کھلے ہیں. اب دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا نااہلیت والا, تو آئین میں سکھ نمبر 203 کی امینڈمنٹ ایک گھنٹے میں کر لی گئی, اور صوبہ یوپی پنجاب کے 4.5 کروڑ لوگوں کے لیے ان کے پاس ایک دن بھی نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے.
اچھا, ایک آخری بات, آپ الیکشن کسی اسی گروپ کے بینرز کے نیچے لڑیں گے یا کسی بڑی پارٹی کے ساتھ تو مرج ہو کر یا اتحاد بنا کر لڑیں گے؟
دیکھیے, جب ہمارے نیگوسیشن ہوں گی, یہ پولیٹیکل نیگوسیشن ہوتی ہے نا, اس کے دروازے تو بند نہیں کیے جا سکتے.
صحیح,
ہم دیکھیں گے اگر کسی پارٹی نے کنکریٹ سولوشن ہمیں دیا اور اس کا ماضی دیکھتے ہوئے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے, اس کے پچھلے وعدے دیکھتے ہوئے, اس کے حساب سے ہم اپنے سارے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا ڈیسیزن کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کو انشور کریں گے کہ اگلی جو بھی حکومت بنے وہ صوبے کے نکات کا ہمیں گارنٹی کرے.
بہت شکریہ جناب طاہر بشیر چیمہ صاحب آپ کے وقت کا. آپ ظاہر بہت مصروف ہیں اس وقت, مسلسل میڈیا کی طرف سے آپ پر دباؤ ہے, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. ہلالی صاحب, یہ فرمائیے کہ ایک پولیٹیکل انالسٹ کی حیثیت سے پاکستان میں ایک ایسے سال میں جبکہ انتخابات بہت قریب ہیں بظاہر, آپ اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں حکمران پارٹی کے اوپر؟
بہت بہت شکریہ. ایک جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ یہ الیکشن کا سال ہے, تو یہ تیسری دنیا کے ممالک میں اور پھر اس میں پاکستان بھی شامل ہے, یہ پارٹیز کے ساتھ جو ہے یہ شکست و ریخ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, الائنس بنتے ہیں, توڑ پھوڑ ہوتی ہے. یہ آئین کے ڈھانچے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی وفاداری تبدیل کر سکتا ہے, اور وقت کے تقاضوں پہ جو میجر پارٹیز ہوتی ہیں یا جو نئی پارٹیز وقت کے ساتھ ساتھ ابھرتی ہیں تو ان کے ساتھ لوگ اپنی وفاداریاں چینج کرتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, نکلتے ہیں. مسلم لیگ نون ایک بحران کا شکار رہی ہے کافی عرصے سے, اور پھر خصوصاً جب سے نواز شریف صاحب کی شخصیت جو تھی وہ عدلیہ کے وجہ سے یا ان کے فیصلے کے بعد جو ہے ایک ان کو دھچکا لگا سیاسی طور پر, تو اس کے بعد جو تھا پھر پارٹی کے اندر بھی توڑ پھوڑ رہی ہے ان کے, کوئی خاص انداز سے یہ پارٹی کو منسلک یا مربوط نہیں رکھ سکے. مسلم لیگ ایک نظریاتی جماعت کہی جا سکتی ہے, انتہائی رائٹ ونگ کی پارٹی تو ہے, لیکن ان کے اندر کوئی ایک رہنے کا کوئی خاص ہمیں کوئی منظر نظر نہیں آتی, کوئی ڈیسٹینیشن نظر نہیں آتی. ایک مرکزی شخصیت کے طور پر تو ان کی شخصیت بڑی اہم رہی ہے, جیسے دوسری پارٹیز میں بھی ہے, پی ٹی آئی میں بھی ہے, سوائے جماعت اسلامی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی موروثیت موجود ہے، مسلم لیگ میں بھی اور باقی جماعتوں میں بھی، تو وہ اسی طریقے کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ توڑ پھوڑ آپ دیکھیں گے، یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ چونکہ اقتدار میں تھی لہٰذا ان کے چار پانچ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، پیپلز پارٹی سے بھی لوگ نکل رہے ہیں، پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، کچھ جماعت اسلامی میں جا رہے ہیں، کچھ جماعت اسلامی سے نکل اے این پی میں جا رہے ہیں، یا اے این پی سے نکل کر پی ٹی آئی میں یا مسلم لیگ میں۔ تو یہ اتار چڑھاؤ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے
جی
کہ جو مسلم لیگ نون سے جو لوگ نکلے ہیں، انہوں نے اپنا جو فیکٹر یا فوکس کیا ہے وہ جنوبی پنجاب کیا ہے۔
اچھا
جنوبی پنجاب میں جو سرائیکی صوبے کی تحریک ہے وہ بہت مضبوط ہے، بڑی ٹھوس بنیادوں پہ قائم ہے، وہاں کے لوگوں کی اس چیز کے اوپر بڑی ان کے پاس دلیل بھی ہے، ریزن بھی ہیں، لاجک بھی ہیں، وہ جذباتی بھی ہیں۔ لیکن مسلم لیگ کے ساتھ اس سلسلے میں ایک ڈائلیما رہا ہے کہ اس پارٹی کا یا دوسری پارٹی جتنی بھی ہے ان کا ویژن پاکستان کی ری سٹرکچرنگ کے بارے میں، کہ پاکستان کو انتظامی طور پر مربوط کرنے کے لیے، نئے انداز سے آگے لانے کے لیے کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، سارے وہ کلونل لیگسی میں ہی چلے آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، چند ایک قوانین بنا لیتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہزارہ صوبہ کی بھی موومنٹ پڑی، یہ سرائیکی صوبے کی بھی اسی طرح بڑی پرانی موومنٹ ہے، تاج محمد لنگا صاحب اس کے ساتھ بڑے منسلک رہے ہیں یا دوسرے قائدین۔ پھر ہم نے فاٹا کے مسئلے میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ فاٹا کو صوبہ بنا دیا جائے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر نئے صوبے بنانے کے رجحانات کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں ہے، سینٹرک جو ہے مرکزیت کی طرف زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا رجحان ہے اور لوگوں کو بھی اور میڈیا بھی اسی کی طرف لے کے چلتا ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ مطالبہ جو نئے صوبوں کے قیام کا ہے یہ برا نہیں ہے، لوگوں کے احساسات کو جذبات کو سمجھنا چاہیے۔ انڈیا میں صوبے بنے ہیں، افغانستان میں بن رہے ہیں، ایران میں بنے ہیں، چائنا کی ری آرگنائزیشن ہوئی ہے، تو کیوں یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس مسئلے پہ خام خواہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ کہیں کوئی ٹریجڈی نہ ہو جائے، ووٹ کم نہ ہو جائیں، یا پنجاب یہ نہ سمجھے کہ جی کہ مجھے کم کیا جا رہا ہے۔ تو اس مسئلے میں میرا خیال ہے کہ سیاست اپنا ایک نیا رخ اختیار کرے گی، نیا انداز کرے گی۔ مسلم لیگ کو ہزارے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ پریشر ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑے، دوسری پارٹیز کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو نئے رجحانات آ رہے ہیں سیاست میں، اس کے لیے تمام جو نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں یا ریجنل لیول کی پارٹیز ہیں ان کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا، ان کے قائدین کو، ان کے مرکزی قیادت کو، کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اب پاکستان میں شعوری طور پر زیادہ پختہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے ری سٹرکچرنگ کیوں نہیں کی جا رہی، ری آرگنائزیشن کیوں نہیں ہو رہی، نئے صوبے کیوں نہیں بن رہے، نئے علاقہ جات کیوں نہیں بن رہے، ترقی کے سمراٹ جو
صحیح
ہے
پسماندہ۔ اچھا مجھے ایک سوال یہاں پر میرا یہ ہے آپ سے ہلالی صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ بعض تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو صوبہ تحریک جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک ہے، یہ الیکشن کا سال ہے چونکہ اس سے چلا رہے ہیں، بعد میں یہ مدھم پڑ جائے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقت ہے یا یہ کہ یہ لوگ اس دفعہ معاملات کو آگے لے جانے کے موڈ میں ہیں؟
بالکل لگتا تو ہے کہ الیکشن کی حد تک تو پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ بھی، دوسری پارٹیز بھی شاید اس ریس میں شامل ہو جائیں۔ مجھے تب بھی ایک حد تک یا کسی حد تک تو اعتماد ہے، بڑی حد تک میں پھر کہتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، سیاسی شعور رکھنے والے ہیں، سیاسی بالغن نظری جن میں پائی جاتی ہے، وہ سیاست کے مسئلے میں تھوڑے سے ان پارٹی سے الرجک ہیں کہ ان کے اندر وسعت نہیں ہے، یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو اعتماد نہیں ہے، یا ان کی طرف سے سائیکولوجیکل کوئی ایسا کانفیڈنس نہیں دیا جا رہا ان پارٹیز کو، تو یہ بڑے حساس ہو کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں کسی طرف ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ یہ کیوں نہیں مین کے حوصلے سے، اعتماد سے یہ بات کرتے کہ ہاں ہم نئے صوبے بنائیں گے، جہاں ضلعے بن رہے ہیں، تحصیلیں بن رہی ہیں، دوسری ترجیحات چینج ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ صوبے بنانے سے ان کو نقصان کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی وحدت ہے، ایک ہی فیڈریشن ہے، تو یہ آگے چیزوں کو بڑھانے کے لیے کیوں نہیں بڑھتے، اور کیوں نہیں وہ پرانی سامجریت جو ہے، امپیریلسٹک مینٹیلٹی ہے یا کلونل لیگسی ہے، اسی سے چمٹے ہوئے ہیں؟ نئے فیصلے کرنے کے لیے جو ہے حوصلے چاہیے، اعتماد چاہیے، لوگوں کا اعتماد چاہیے، میڈیا اپنا رول اس میں ادا کرتا ہے، تو یہ چیزیں کیوں نہیں چل رہی پاکستان میں، اور کیوں نہیں اس کے لیے سیاستدان اپنا ذہن بناتے، یا اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں اس چیز کو سوچتی کہ پاکستان اب 70 سال ہو گئے ہیں، ہمیں نئی ترجیحات کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، نئی ترجیحات بنانی ہوں گی, سیاسی طور پر بھی, سماجی طور پر بھی, اقتصادی طور پر بھی, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے دنیا میں چلنا مشکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں اس لیول تک آئیں گی کہ انہیں سوچنا پڑے گا, اپنی ترجیحات چینج کرنی پڑیں گی, عوامی موڈ کو سمجھنا ہوگا. عوامی رائے عامہ کے خلاف اگر چلیں گے تو یہ تنگ گلی کا شکار ہو جائیں گے سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین, ان کے لیے ایگزسٹ کرنا یا معاشرے میں یا سیاست میں رہنا مشکل ہو جائے گا, اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو پرانے ہیں یا نہیں ہیں. سب کے لیے چیلنج ہے. میں نے جیسے ابھی کہا ہزارے صوبے کا مسئلہ بھی زندہ ہوگا,
ایسے
اینگل سے بھی بات ہے, جنوبی پنجاب کے اینگل سے بھی, اور یہ باتیں آگے بڑھیں گی
بہت
پورے سٹرکچر کو ری آرگنائز کرنے کے لیے.
بہت شکریہ جناب ہلالی صاحب. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ تو پروفیسر اے جی ہلالی صاحب موجود تھے جو پاکستان کے سیاست پر زیادہ خیال کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت بریگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی چند لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر ارشید سلیم صاحبہ جن کا تعلق ڈیفینس یونیورسٹی سے ہے. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ نے یہ خبر یقیناً دیکھی ہوگی جو اکنامک ٹائمز میں چھپی ہے کہ پاکستان نے کہ وزیر دفاع نے جو بات کہی تھی کہ وہ روس سے فائٹر جیٹس, ایئر ڈیفینس سسٹمز اور ٹینکس وغیرہ خریدیں گے, یہ صرف ایک وشفل تھنکنگ ہے, اس میں حقیقت کوئی نہیں. اور بقول رپورٹر کے جس نے یہ رپورٹ دی ہے, رائٹر کے, روس کوئی ارادہ نہیں رکھتا اس بارے میں کچھ فروخت کرنے کا. کیا یہ صرف ایک پروپیگنڈا مہم ہے یا یہ کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے اور اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟
جعفر صاحب بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے پاکستان اور رشیا کی ایک ہسٹری ہے جس میں جو پہلے جب سوویت یونین تھی ان کا کردار تھا 1971 کی جنگ میں, اور انہوں نے بنگلہ دیش بنانے میں ہندوستان کی مدد کی تھی. اور دوسرا جو اس کا بہت بڑا ایک اسپیکٹ ہے وہ ہے پاکستان کا کردار جب انہوں نے سوویت امریکہ کی مدد کی سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دینے میں. تو حساب میرے خیال میں دونوں طرف کا برابر ہے, اور آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ ہسٹوریکلی بھی بہت اچھے نہیں رہے ہیں. ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان اور روس کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $580 million ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, جس حالانکہ اسکوپ اس میں بہت زیادہ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب پاکستان اور رشیا ایک دوسرے کو دوبارہ انگیج کر رہے ہیں, تو جتنی اس کے اندر کامیابی ہو یا جتنی بھی اس کے اندر پروگرس ہو وہ ایک بہت بڑی بات سمجھی جانی چاہیے. اب پاکستان اور روس کے جو ڈیفینس منسٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک کو وزٹ کر چکے ہیں. پاکستان اور روس کی افواج جو ہیں وہ ایکسرسائز دروزبا کا نام دیا ہے اس ایکسرسائز کو, وہ پاکستان میں بھی رشین ٹروپس آ کر کر چکے ہیں وہ ایکسرسائز, اور پاکستانی ٹروپس رشیا میں جا کے وہ ایکسرسائز کر چکے ہیں. رشیا نے پاکستان کو MI-35 ہیلی کاپٹرز بیچے ہیں, 4 تو پاکستان میں شاید آ گئے ہیں, اور سنا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 20 تک یہ ہیلی کاپٹرز پاکستان کو ملیں گے جن کو وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے لیے استعمال کریں گے. اس کے علاوہ جو انجنز ہیں پاکستان کی F-17 ایئر کرافٹ کے, جو کہ پہلے چائنا کے سے پہلے ہیں, تو وہ رشین انجنز پہلے وہ تھرو چائنا آ رہے تھے, اب سنا کہ وہ شاید ڈائریکٹ آ رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیے, خراب بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب دوبارہ ابھی ایک دوسرے کو دونوں ممالک انگیج کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کہ بہت کم عرصے میں بہت بہتر انہوں نے پروگرس دکھائی ہے, اور یہ اس بات کی طرف ایک خوش آئند کیا کہتے ہیں انڈیکیٹر ہے کہ آئندہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اب رہی بات کہ پاکستان کو وہ SU-35 ایئر کرافٹ یا T-90 ٹینکس یا S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم جو دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, وہ تو بات کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کا ہندوستان کے ساتھ بہت پرانا ایک تعلق ہے, اور یہ تمام جو ہیں ویپن سسٹمز یہ روس ہندوستان کو سپلائی کر رہا ہے. T-90 ٹینکس ہندوستان کے پاس موجود ہیں, S-400 جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے اس کے 5 بٹالینز آپ کہہ لیں وہ, یا 5 سیٹس جو ان کے جو ہیں وہ ہندوستان کو خرید رہا ہے سوویت یونین سے, اور ہندوستان مل کر رشیا کے ساتھ SU-35 یا 5th جنریشن کا جو ان کا فائٹر ایئر کرافٹ ہے اس کی پلاننگ میں, اس کی ڈیولپمنٹ میں وہ حصہ دار ہے اس کا.
اچھا,
تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ سب کام اس کے ساتھ مل کر ہو رہے ہیں تو وہ یہ تمام چیزیں پاکستان کو نہیں دے سکتا. مگر روس اب اس کو بیلنس آؤٹ کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ پہلے 75% انڈین ویپن سسٹم جو تھے وہ سوویت یا رشین اوریجن تھے, اب وہ کم ہو کر 62% رہ گئے ہیں. تو رشیا اب شاید ہندوستان کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ امریکہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس بھی ایک آپشن ہے پاکستان کو کہ اس کی مارکیٹ کو ہم ایکسپلوئٹ کریں. تو میرے خیال میں یہ بہت ڈیلیکیٹ بیلنسنگ گیم چل رہی ہے جو اس ریجن کے اندر چائنا اور انڈیا, کریکشن, چائنا انڈیا اور یوناٹیڈ اسٹیٹس کا ایک پول بن رہا ہے, پاکستان اور چائنا کا دوسرا ایک پول بن رہا ہے, اور رشیا اور ایران جو باقی دو میجر پاورز ہیں وہ دونوں پاکستان اور انڈیا کو انگیج کر رہی ہیں, اور بہت ایک انٹرسٹنگ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل سچویشن بنتی جا رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر ارشد سلیم صاحب, یہ بتائیے کہ جب پاکستان چین کے قریب ہوتا ہے یا روس کے قریب ہوتا ہے اس ریجن میں جو وہاں کے ریجنل پلیئرز ہیں خاص طور پر, تو یہ امریکہ کے ساتھ کس طرح پلے آؤٹ کرتا ہے؟ اور یہ جو خبر ہے کہ رشینز ڈو ناٹ پلان ٹو گیو اینی ویپن سسٹم ٹو پاکستان اکارڈنگ ٹو اکنامک ٹائمز, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیں, پہلے تو جو خبر کی بات ہے وہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت سارے اوپینینز آتے ہیں, اور جو اس پرٹیکولر انالیسس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ انڈین جو بھی سیکیورٹی انالسٹ ہوں گے یا وہاں کے لکھنے والے ہیں وہ بہت کلیئر ایک ہمیں میسج مل رہا ہوتا ہے کہ جس طرح جو انہوں نے اس کے اندر خاص طور پر چیزیں مینشن کی ہیں کہ رشیا نے تو پاکستان کا ساتھ دینے کا پہلے بھی کہا تھا, خاص طور پہ وہ جو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے, اور پھر وہاں نہیں ہوا. یہ اس قسم کی انٹرنیشنل یا گلوبل پالیٹکس کے اندر کچھ بچکانا سی باتیں لگتی ہیں, تو مجھے وہ تو وہ مضمون جو ہے بیسیکلی اٹ اپیئرز ٹو بی ٹو امیچیور, اس کی وجہ یہ لگی ہے کیونکہ اگر آپ سارے ہی ملکوں کو دیکھ لیں اور اگر ہم ان کے ایکشن اینڈ ان ایکشن کو دیکھتے رہیں تو پھر تو ہمیں کوئی بھی ملک ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی ایک کسی کے ساتھ ہے یا اس نے دوسرے کے ساتھ آگے جو اپنے اگریمنٹس کیے ہیں وہ آگے ان کو فالو کرے گئے نہیں. نیشنز جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے آگے اپنی چیزیں بدلتی ہیں اور ایکشنز لیتی ہیں. اس پرٹیکولر کیس کے اندر بھی اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رشیا کا ایک طرف سے پاکستان کی طرف کچھ جھکاؤ ہمیں نظر آیا, اس کا ہرگز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو دوستی کا جو لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اعتماد کی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ بن چکی ہے اور آلریڈی ہم بہت اس کو آگے دیکھتے چلتا ہوا دیکھتے ہیں. لیکن جو اس وقت گیون آپ کا سچویشن ہے ریجن کے اندر, اس میں یقیناً ایک جھکاؤ نظر آیا ہے اور وہ ابھی ٹائم لے گا. ہمیں یہ کہہ دینا کہ اس وقت اگر ہم اس مضمون کی بیس پر اگر یہ نتیجہ اخذ کر لیں تو پھر تو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح انڈیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے خلاف جا کر قرارداد میں حصہ لے لیا تھا یروشلم میں ایمبیسی بنانے پہ, تو کیا اس سے امریکہ اور انڈیا کے تعلقات اب دوسرے ڈائریکشن میں نکل جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بیس پر یہ بات طے کر لیں کہ کس چیز پہ کیا کرنے سے نیشن جو ہیں وہ آگے اپنے تعلقات کو رکھتی ہیں تو وہ امیچیور ہوگا. لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں جو آپ کا دوسرا حصہ تھا سوال کا کہ چائنا اور یو ایس اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر ہم ان ملکوں کے اپنے تعلقات کو بھی دیکھ لیں تو ہر ایک ملک اس وقت جو گلوبل پالیٹکس ہے اس میں ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کوئی ایک بھی ملک اپنے آپ کو جو پہلے ہمیں کولڈ وار کے زمانے کی سیاست نظر آتی تھی کہ کلپنگ اس طرح ہو جاتی تھی کہ وہاں پر آپ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی یہ کرتے تھے کہ یہ ملک جو ہیں وہ ایک سائٹ پر ہیں اور دوسرے ملک دوسرے سائٹ پر ہیں, اس وقت کا جو ہمیں یقیناً پوسٹ کولڈ وار ایرا سے لے کے اور خاص طور پر اس وقت اور گلوبلائزیشن کے بعد جو سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اٹ مے ناٹ بی ملٹائی پولر, لیکن اس کے باوجود کئی پاور سینٹرز ہیں. تو کچھ چیزوں کے اندر کچھ پاور سینٹر ایسے ہیں جو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں ملکوں کو, دوسری چیزوں کے اندر کچھ دوسرے پاور سینٹرز ہیں. تو چائنا مے بی وچ اٹ اپیئرس ٹو بی آف کورس ایز این اکنامک جائنٹ جو کہ آگے گلوبل پاور بن سکتا ہے, وہ اٹریکٹ کر رہا ہے اپنے بدترین دشمن کو بھی اگر امریکہ چائنا کی ہم آپس میں ریلیشن شپ کو دیکھ لیں. لیکن دوسری طرف ہمیں رشیا کا ایک اسٹرانگ جو بیک گراؤنڈ رہا ہے وین اٹ کمس ٹو ملٹری اور ہیوی انڈسٹری, تو اس لحاظ سے وہ اٹریکٹ کرتا ہے ملکوں کو اپنی طرف کہ جہاں پر آپ رشیا کا ان صلاحیتوں کا استعمال کر سکے. تو میرا خیال ہے اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال سے تو پاکستان بھی اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہے کہ جو ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں جن جن چیزوں کے اندر وہ اسٹرینتھ رکھتے ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھنا ہے. جس طرح یہ رشیا کا ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے دنیا کے لیے کہ وہ کسی ایک طرف اپنا جھکاؤ نہیں دینا چاہتا بلکہ وہ مختلف ممالک جن کے اندر خاص طور پہ وہ ملک جن کا ایک خاص امیج رہا ہے مذہب کے حوالے سے اور مذہبی سیاست کے حوالے سے بھی چاہے وہ ایران ہو یا پاکستان ہو تو ان ملکوں میں بھی وہ اپنا جو ایک عمل دخل ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں. اور دوسرا ایک بہت بڑا جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے وہ ظاہر ہے یو ایس اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ. وہ ایک بہت بڑا ریجن کے اندر ایک کلیئر پیغام ہے انڈیا کے حوالے سے. تو آف کورس رشیا بہت عرصے سے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو 2012 سے ہی مختلف جو ہماری سیاست اپنی سیاست بھی بدل رہی تھی تو وہاں ہم نے اس طرف تھوڑی سی موومنٹ شروع ہو گئی تھی جو کہ پھر 2014 میں جو ڈیفینس ایگریمنٹ اور اس کے بعد پھر یہ جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز اور پھر اس کے بعد آگے تھوڑا بہت جو ہم گریجویل بڑھتے ہوئے پاکستان اور رشیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. کوئی بہت ریولیوشنری چینج ڈیفینیٹلی نہیں آئے گی, یہ بہت کم ٹائم ہے تعلقات کا اس قسم کے دیکھنے میں, اٹ مے ٹیک ڈیکیڈز, لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ہماری اور چائنا کی ریلیشن شپ کس ڈائریکشن میں جاتی ہے اور اس میں ہم رہتے ہوئے کس حد تک رشیا کے ساتھ اس کا, کیونکہ بہرحال اس کا انفلوئنس جو ہے اگر سینٹرل ایشیا کے حوالے سے دیکھیں تو جو اس کی نیچر آف پالیٹکس ہے ریجنز کے اندر اور جو رول رشیا جس طریقے سے پلے کرتا ہے تو پاکستان کس حد تک اس انفلوئنس کے اندر آنے کے لیے تیار ہوگا. یہ آگے آنے والے ہمارے جو بھی ہمارا سیاسی جو شیپ اپ ہوتا ہے اندرونی سیاست بھی وہ یہ ڈیفائن کرے گا کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ انگیج ہوتی ہے.
میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ کچھ سوال کرنا چاہیں عبد العزیز صاحب میں چکوال سے. جی عزیز صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟
میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے, فرمائیے.
ہم اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے.
جی
میرا ایک کلیریفیکیشن ہے ماہرین سے کہ انڈیا اور دوسرے ملک جہاں سے مرضی ہے ہر چیز خرید رہے ہیں لے دے رہے ہیں, اور اگر پاکستان اپنی ضرورت کے لیے کسی اور ملک میں جائے کسی بھی ملک میں تو اس میں کوئی ہار جائے یا کیا وہ کسی کے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا؟ مہربانی شکریہ.
اچھا ایک اور کالر ہے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں پھر آپ جواب دے دیجیے گا. آپ دونوں میں سے کوئی صاحب, طارق چغتائی صاحب ہیں قصور سے. جی جناب.
جی السلام علیکم جعفری صاحب. کیا میرا سوال ہے ایک دو یہ ہے کہ کیا پاکستان اس وقت ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ خطے میں نئے اتحاد بنے؟ کیونکہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اس پوزیشن میں سوچنے میں کی پوزیشن میں ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلق رکھے یا امریکہ کے ساتھ؟ بہت شکریہ. ٹویٹر اس کی
جی بریگیڈیئر ملک آپ جواب دیں گے اس کا اختصار کے ساتھ, بہت اختصار کے ساتھ.
پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کو ایک بیلنسڈ فورن پالیسی رکھنی چاہیے اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات یقیناً بہت بہتر کرنے چاہیے اور وہاں سے ہمیں یہ ڈیفینس اکوپمنٹ بہتر تو ضرور لینا چاہیے. چائنا کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک الائنس موجود ہے, اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس نے ابھی تک پاکستان کو ان کے ساتھ بالکل تعلقات مکمل طور پر ختم نہیں کیے ہیں. اکنامک اور ملٹری ایڈ سسپینڈیڈ ہے, ختم نہیں کی گئی ہے, اور اگر پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز بہتر ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. تو پاکستان کو چاہیے ایسی فورن پالیسی بنائے کہ امریکہ رشیا اور چائنا تینوں سے اچھے تعلقات رکھے اور فائدہ لے.
اچھا یہ ہمارے دو کالرز اور ہیں, مرید خان صاحب میاں والی سے. فرمائیے مرید خان صاحب.
السلام علیکم جناب. جاوید صاحب بہت یاد کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ ہم نے دوستی رکھی تھی پہلے دن سے وہ روس سے رکھے تو میں صدر تھا ہمارا یہ پڑوسی ہے. دوسرا پانچ سال جو ہے نا یہ جو ابھی نون لیگ سے لادے ہوئے ہیں انہوں نے 5 سال ٹرپ پر روزہ رکھ رکھا ہے, یہ تو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. بھاگلپور ہوگا صبح یا ملتان ہوگا, یہ ہزارہ صبح بھی بڑھ رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا,
جو ہے نا یہ آئین میں ترمیم کریں.
بہت شکریہ آپ کا. نوروز صاحب میاں والی سے. جی
جی قمر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قمر صاحب بہت عرصے سے آپ کا یہ چینل میں سن رہا ہوں, اور میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ سیاست کا کیا معنی ہے؟ باقی بات جو ہے نا آپ موقع دیں گے تو انشاءاللہ کروں گا.
بہت شکریہ آپ کا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب آپ کا, اور محترمہ ڈاکٹر ارشد سلیم صاحبہ, آپ دونوں نے ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر اپنا وقت دیا. اور ہم اپنے سننے والوں کو بھی بتاتے چلیں کہ فیس بک پر ہمیں اس وقت بہت سارے لوگ کلک کر رہے ہیں. محمد ناصر صاحب ہیں, آفریدی صاحب ہیں, جاوید آفریدی صاحب ہیں, نور زیب صاحب ہیں, رضوان علی صاحب ہیں, مصباح الدین صاحب ہیں, علی مصطفیٰ گل صاحب ہیں, ندیم صاحب ہیں, شازیب اعجاز صاحب ہیں, سعید اختر صاحب ہیں. یہ لوگ ہمیں فیس بک پر دیکھ سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت تو جیو کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک بڑا نجی ٹیلی ویژن چینل ہے جیو, وہ مستقل بند ہے, اور پیمرا کے ان احکامات کے باوجود کہ اس کو بند نہ کیا جائے, بس کو اس کی نشریات جاری کر دیا جائے. ہم نے دعوت دی تھی گفتگو کرنے کے لیے اس پر جناب عارف نظامی صاحب کو اور افضل بٹ صاحب کو, جن کا تعلق مجھے فیزی سے ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت دونوں کی لائنیں نہیں مل رہی ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اگلے موضوع کی جانب چلتے ہیں. جی تو عارف نظامی صاحب کی لائن ہم کو مل گئی ہے. جی عارف نظامی صاحب السلام علیکم. بس اللہ کا شکر. میں چاہتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو ذرا سن لیتے ہیں تاکہ میں پھر آپ کا کمنٹ لے سکوں اس کے اوپر جیو نیوز کے حوالے سے.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے ریگولیٹری ادارے پیمرا کی ہدایت کے باوجود ملک کے ایک بڑے نجی ٹیلی ویژن چینل جیو کی نشریات گزشتہ ہفتے سے ملک کے بیشتر حصوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے بند ہیں, یا صارفین کو نشریات تک رسائی میں دشواری ہے. جہاں جہاں جیو کی نشریات آ رہی ہیں وہاں بھی کیبل آپریٹرز نے اس چینل کو اس کی اصل پوزیشن سے کہیں نچلے نمبروں پر سیٹ کر دیا ہے. اس صورتحال میں سینئر صحافیوں اور سوشل میڈیا کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ اتھارٹی کے احکامات کے باوجود جیو کی نشریات کی بندش سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کتنی بے بس اور کمزور ہے. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے 2 اپریل کو ایک بیان میں وضاحت کی تھی کہ پیمرا نے کسی بھی چینل کی بندش یا پوزیشن میں تبدیلی کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے ہیں. پیمرا نے اپنے ایک بیان میں وطین ملٹی میڈیا لاہور اور ورلڈ کال کیبل لاہور اور کراچی کے لائسنسوں کی معطلی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام آپریٹرز کو ہدایت کی تھی کہ وہ جیو کے تمام چینلز کو 24 گھنٹوں کے اندر اصل پوزیشن میں بحال کریں. بصورت دیگر پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 30 کے تحت لائسنسوں کی منسوخی کے عمل کا آغاز کر دیا جائے گا. اس واضح ہدایت کے باوجود صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور اب بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں جیو کی نشریات نظر نہیں آ رہی ہیں. واضح رہے کہ نشریاتی اداروں کی تنظیم پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بغیر قانونی طریقہ کار کے لائسنس یافتہ چینلز کی نشریات کی بندش نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ آئین کے تحت دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے.
تو یہ تھے ہمارے ساتھی مودی اشتیاق جن کی رپورٹ. نظامی صاحب یہ بتائیے کہ جب پیمرا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بند کرنے کے احکامات نہیں دیے اور ان کو کھول دیا جائے, لیکن اس کے باوجود نشریات بحال نہیں ہو رہی ہیں, کیا یہ پاکستان میں آزادی صحافت کے اوپر سوالات نہیں اٹھاتا ہے؟
جی یہ یقیناً ایک بڑی ہی آزادی صحافت کے لیے افسوسناک صورتحال ہے اور یہ کافی سے چل رہی ہے. ڈی ایچ ایس میں اور کنٹونمنٹ میں تو پہلے بات تھا, جیو اس کے بعد اب یہ جو کچھ ہفتوں سے یہ کم از کم یہ میرے خیال 30 مارچ سے یا 31 مارچ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے پچھلے 10 روز میں. تو لیکن بات یہ دلچسپ بات ہے کہ جیو کی مینجمنٹ خود اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہی, تو باقی اسے کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کچھ کہیں. لیکن جو باقی چینلز ہیں وہ بھی خاموش ہیں, جو ان کے گروپ کے اخبارات ہیں وہ بھی چپ سادے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے اخبار میں کوئی اس کو تھوڑا سا اٹھایا, 2-3 سٹوریز اور کامنٹس وغیرہ کیے ہم نے, لیکن باقی تو خاموشی ہے پاکستان کے صحافتی.
اچھا مگر عارف صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جو متعلق ادارہ ہے پیمرا وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہ تو کوئی پابندی لگائی ہو بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کی نشیات کو چالو کیا, تو وہ کون سی ایسی قوت ہے کہ جو اس کو بند کیے ہوئے ہے؟
جی دیکھیں, جہاں تک پیمرا کا تعلق ہے یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ واچ ڈاگ ہونا چاہیے تھا اس کو, جو ریگولیٹری باڈی بھی ہو. وہ تو یہ منسٹری آف انفارمیشن کی بالکل ایک اپینڈیج ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو جیو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت تو تقریباً وہ ان کی جو پالیسی ہے وہ بہت یعنی فوکس وین کی حد تک وہ پی ایم ایل این کے وہ ترجمان ہے اور گورنمنٹ کی بھی ان کو پوری حمایت حاصل ہے. بارہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پالیسی وہ چلائے.
اچھا
اور عمران خان بھی ان کے خون کے پیسے رہتے ہیں, تو وہ تو پیمرا کا تو اس میں کوئی یقیناً رول نہیں ہے. اب یہ کس کا رول ہے یہ نہ کو ماننے کو تیار ہے نہ کوئی اس پہ کچھ کہنے کو تیار ہے. ہاں البتہ جو میڈیا پرسنز کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی وہاں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا اور چیف نے یہی کہا تھا کہ یہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں اور ہم کم از کم کنٹونمنٹ میں اور ڈی ایچ ایس میں ان کی اخبارات کی جو جنگ اور شاید نیوز کی اور جیو کی ڈسٹریبیوشن کی اجازت نہیں دیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں یا پاکستان کے اکثر علاقوں میں ایسا ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں کہ کیا, لیکن یقیناً ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک جھگڑا چل رہا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ہے. ان کو پرسپشن یہ ہے کہ بہت یہ پرو انڈیا ہے اور اس قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں جو بھی ہے, لیکن بہرحال وہ بنیادی طور پہ تو یہ آزادی صحافت کے اصولوں کو کی بالکل نفی ہے.
اچھا عارف صاحب ایک بات, اس وقت ہمارے ساتھ تو پشتون تحفظ موومنٹ کے علی وزیر صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اس موومنٹ کو یہ شکایت ہے جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان کی خبروں کا اور ان کی ایکٹیویٹیز کا بائیک آؤٹ کر رہا ہے, بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے بالکل. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا سبب ہے؟
ایسی کوئی کم از کم میرے علم میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی انسٹرکشنز ہو, اگر ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے. جو کل ایک اور الائنس بنا اسی قسم کا, جو الائنس تو نہیں کہوں گا, ایک پارٹی ہے یا کیا کہیں یا ایک گروپ ہے جو ساؤتھ آف پنجاب کی آواز اٹھائے گا, اس کی تو خوب تشہیر ہو رہی ہے میڈیا میں, کیونکہ یہ وہ مسلم لیگ سے بریک اپ گروپ ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے. اور لیکن یہ واقعی یہ میڈیا میں ہی پڑھا, لیکن یا تو خود یہ کوئی اتنے ایکٹیو نہیں ہے یا یہ ان کا کوئی پلان کس قسم کا ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ اٹ کین بی سو کہ کچھ لوگوں کو سلیکٹولی کہا گیا ہو. لیکن کم از کم جس بات کا مجھے نالج نہیں ہے میں وہ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا عارف نظامی صاحب. علی وزیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ شکایت کیوں ہے, جیسا کہ ابھی عارف نظامی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی ایک در پردہ یا دانستہ کوشش نہیں ہے, کیا سبب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ آپ کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے بقول آپ کے؟
جی مہربانی بھائی جان, بات یہ ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ اپنے اس ملک کے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے. یہاں پہ ہمارے آپ دیکھ لینا جتنی بھی جلسے ہوئے ہیں ہمیں مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے, مختلف ممالک کے ایجنٹس ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, لیکن آج تک پختون تحفظ موومنٹ نے کوئی آئین سے باہر کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے. اگر ہم نے کوئی مطالبہ کیا ہے تو اپنے جان و مال کا تحفظ, کہ ہماری جانوں کو تحفظ دیا جائے. ہم نے جو مطالبہ کیا ہے کہ جی چیک پوسٹوں پہ جو لوگوں کی تذلیل ہو رہی ہے یہ ختم کیا جائے. دوسرا ہم نے جو 32,000 پشتونوں کو جو ان کے پاس ہے انٹیلیجنس اداروں کے پاس, ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ایک مناسب فورم, انصاف والی فورم پہ ان کو پیش کیا جائے. دوسرا ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو یہاں پہ 15-16 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے. ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی کمیشن مقرر کیا جائے تاکہ وہ اس کی تحقیقات کرے. جو فاٹا اور پشتونوں کے دوسرے ایریا میں ہزاروں کی تعداد میں جو مشہران قتل کیے گئے, جو پروفیسر, رائٹر, صحافی, مطلب ہر شعبے کے جتنے بھی لوگوں کو, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو ہوا ہے اس کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے, اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے, کس نے کیا ہوا ہے. ابھی تک ریاست نے ان کے بارے میں کوئی واضح لائحہ عمل کیوں اختیار نہیں کیا ہے؟ ابھی تک ریاست نے کوئی تحقیقات نہیں کی ہے. کوئی ایک معمولی سا واقعہ ہو جاتا ہے تو پورا پاکستان شور مچا لیتا ہے اور اس کے 10 دنوں کے اندر ہی ان کی انکوائری ہو جاتی ہے, ملزم بھی پکڑے جاتے, عدلیہ کے سامنے بھی پیش کیے جاتے. اب آپ انور کا مثال لے لیں کہ وہ کتنے عرصے غائب رہا, بالکل ان کی فون پہ باتیں عدلیہ کے ساتھ ہوتی رہی, لیٹر بھی ان کو دیتے رہے, میڈیا پہ اس کا بھی انٹرویو شائع ہوتا رہا اور اس نے یہ بھی اقرار کیا.
اچھا مجھے یہ بتائیے علی وزیر صاحب, جی مجھے یہ بتائیے علی وزیر صاحب کہ آپ نے اپنے مطالبات کے سلسلے میں صوبائی حکومت سے یا مرکزی حکومت سے کوئی بات کی ہے؟ کیا جواب ملا آپ کو؟
بھائی جان ہماری وہاں پہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا وہاں پہ بالکل ISPR ISI کے اور دوسرے جو وفاقی حکومت ہے ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات بھی ہوئے اور انہوں نے کچھ ریٹرن شیپ میں دیے اور انہوں نے کچھ نے کہا تھا کہ وہ ہم ریٹرن شیپ میں نہیں دے سکتے ہیں لیکن ایک مہینے کے اندر ہم اس پہ ہر عمل درآمد کریں گے. اس پہ ماں سوائے مینس کے جو ابھی تک مطلب کچھ ورک ان کا کچھ معمولی سا نظر آ رہا ہے, باقی نہ انہوں نے لوگوں کو عدلیہ کے سامنے پیش کیا, نہ کوئی کمیشن مقرر کیا ہے. جو اتنے واقعات ہوئے ہیں, جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی کمیشن نہیں مقرر کیا ہے. اور دوسری جو چیک پوسٹ ہیں, چیک پوسٹ کمی کی ہوئی ہے لیکن اسی طرح تسلسل لوگوں کو اس پہ کڑا کیا جا رہا ہے, اسے تلاشی دی جاتی ہے, اس کے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. جو معمولی سا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کبھی 3-3 گھنٹے کے سسٹم میں خرابی ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو ابھی تک مسئلے وہی ہے. اور ابھی دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ان کے گٹ طالبان ہیں ان کے ذریعے اب وہ پاکستان تحفظ موومنٹ کے جلسے کروا رہا ہے, بلکہ ہمارے ساتھیوں کو ان کے ذریعے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے اور بالکل انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے بھی دھمکیاں مل رہی ہے. تو یہ کیا ہے کہ ایک طرف یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف یہ ہمارے ساتھ بات چیت پہ آنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ہماری مخالفت میں جلسے بھی کر رہے ہیں. لیکن واضح ایک پیغام ہے قوم جو دے رہا ہے کہ ان کے چند افراد ہوتے ہیں, ہمارے مجمع میں لاکھوں افراد ہوتے ہیں. ہم اس ملک اور ریاست کے آئین کے اندر ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے جان و مال کی تحفظ دیا جائے. بھائی جو یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے پشتون ایریاز میں, جو بھی کچھ ہو رہا ہے یا پاکستان کے دوسرے مظلوم ایریاز میں مظلوم قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے, بھائی ہمیں اس ملک کا شہری تسلیم کیا جائے.
یہ بتائیے یہ بتائیے کہ آپ کا
انتظار فرمائیں پلیز ہولڈ
لائن ڈراپ ہو گئی ہے
میرے
خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے ہم چلتے ہیں وہ اپنے اگلے موضوع کی جانب اور ہم یہ بتا دیں کہ اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں خالد کے شیخ صاحب ہیں وقار احمد شیخ صاحب ہیں حمید ابابکی صاحب منظور ٹھوکر صاحب داؤد خان صاحب محمد حسن صاحب احمد درانی صاحب یہ لوگ مختلف کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں فیس بک پر ہمیں اور اپنے کمنٹس بھی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر اور ہمیں سن بھی رہے ہیں ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے
تازہ ترین خبروں خصوصی فیچرز ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu
ویلکم بیک سامعین اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام وائس آف امریکہ سے پیش کیا جا رہا ہے امریکی کانگریس میں فیس بک کو کی جو ڈیٹا ہے اس کے چوری سے متعلق جو سی ای او ہیں اس کے زکر برگ انہوں نے سوالات کے جوابات تو دینے ہیں ابھی اور یہ سوالات اس بارے میں ہیں کہ انہوں نے جو الیکشن تھا 2016 کا اس میں صدر ٹرمپ کی مہم کو مشورہ دینے والی فرم کے لیے کئی لاکھ لوگوں کے ڈاٹا فراہم کیے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ پرائیویسی ایشو ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت تو موجود ہیں خرم شہزاد صاحب آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب بھی ہوں گے خرم صاحب یہ بتائیے کہ یہ پرائیویسی کا جو ایشو ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے وہ
جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پرائیویسی جو امریکن جو سوسائٹی کا ایک بہت اہم جز ہے وہ متاثر ہوئی ہے لیکن اس موقع کے اوپر جو کانگریس اس کو جس اینگل سے دیکھ رہی ہے اس کے دو ہیں ایک تو پولیٹیکل اور دوسرا ٹیکنیکل جو پولیٹیکل وہ یہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہیں وہ کافی زیادہ پریشر میں ہے کہ جو رشین میلڈنگ ہوئی ہے اس کا جو کیس چل رہا ہے اس کے اوپر جو شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس میں سے اس ہیئرنگ کو ایز اے ریفرنس یوز کیا جائے گا اور دوسرا جو ہے ٹیکنیکل اس کے اندر جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹ میسجز سکین ہوئے آپ کی ریلیجیس آپ کی ایتھنک آپ کی پریفرنسز آپ کی جو آپ جو موبائل یوز کرتے ہوئے جو آپ نے سرچ یوز کی اس کی ساری جو میکنیزم تھا سارے کو غیر قانونی طور پہ انہوں نے ٹریک کیا اس کی انفارمیشن کو سٹور کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے $70 million انہوں نے اپنی کمپین کے صرف فیس بک کے اوپر استعمال کیے تو اس وجہ سے اس کے بعد کل شام کو ایک چھاپا بھی مارا گیا ان کے پرسنل کونسل جو ہیں ان کے گھر پہ آپ نے ریڈ کیا تو اس سارے تناظر کے اندر جو ٹیکنیکل جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ بہت وہ گہری ہوتی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اگر یہی ڈیٹا اگر رشینز کے پاس موجود ہے یا اگر کسی اور نیشن کے پاس اگر کسی اور اینٹیٹی کے پاس موجود ہے تو امریکن سوسائٹی کے اندر بہت بڑا طوفان آنے والا ہے تو اس وجہ سے کانگریس جو ہے اس میں میک شور کرنا چاہتی ہے کہ جو ڈیٹا بریچ ہوا ہے اب اس ڈیٹا کی پوزیشن کیا ہے اس ڈیٹا کی ہولڈنگ کیا ہے اس ڈیٹا کو کہاں پہ سٹور کرنا ہے اگر اس کے اوپر جو ان کی ایک قانونی جس کو ڈیٹا گریڈ کا نام دیا جاتا ہے جس کے اوپر ملٹی ڈائمینشنل جو ڈیٹا ایکسس ہوتا ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے بائی سرٹن ٹولز اگر وہ چیزیں اگر ان پلیس نہیں تھی اب گورنمنٹ کیسے اس کو انٹروین کرے گی جیسے انہوں نے گوگل کے ساتھ کیا اور جیسے انہوں نے یوٹیوب کے جو پہلے والی جو کمپنی تھی اس کے ساتھ کیا اور اب اس کے ساتھ فیس بک کے ساتھ کرنے جا رہی ہے تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سٹیزن ہے دے آر ویری کوشس ٹو دس ایکسس ٹو دا گورنمنٹ اگر گورنمنٹ کے پاس سٹیزن کا ڈیٹا لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کیا سلوک کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے
اچھا ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سی ای او صاحب انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ بنیادی طور پر جن لوگوں کے ڈاٹا ہم نے دیے ہیں یا گئے ہیں انہوں نے اس بارے میں خود بتانے کا انتخاب کیا تھا یعنی اپنا ڈیٹا ان کے حوالے کیا تھا اس میں پرائیویسی کا ایشو ڈیفینیٹلی تھا لیکن یہ کہ لوگوں نے بائی چوائس اپنا ڈیٹا ان کو فراہم کیا تھا اس کے بارے میں
بالکل آپ نے جب بھی آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اس کا لمبی سی ڈسکلیمر ہوتا ہے نو بڈی ریڈز دیٹ ڈسکلیمر لیکن کمپنی کی الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اگرچہ انہوں نے کمپنی کو آتھرائز کیا ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا لا انفورسمنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے ایک کوئی عدالت جب سپینا دیتی ہے یہاں جب نوٹس بھیجتی ہے تو اس کے اوپر وہ عدالت کو یوزر کو بتائے بغیر یوزر کا ڈیٹا عدالت کو دے سکتی ہے دیٹ از ایکچولی دا ڈسکلیمر ڈسکلیمر یہ نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی کو اس کے نام اور اس کے ایڈریس کے ساتھ ڈیٹا سیل کیا جائے. یہاں ایک ایک جو انلیگل ایکٹیویٹی ہونے والی ہے, الیکشن میڈلنگ اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے اندر ڈیٹے کو پیسوں کے عوض بیچا جائے, یہ بالکل بھی ڈسکلیمر میں حصہ نہیں تھا. اس کے اسی وجہ سے جو ٹیکنیکل اس وقت جو کل شام کو جو سی جو اس کے مالک ہیں فیس بک, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور ہم اس وقت لا انفورسمنٹ جو ہیں جو یہاں قانونی ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے فیوچر میں پروٹیکٹ کرنا ہے. جو اس وقت جو ڈیٹا آلریڈی جو جا چکا ہے اس کی اسٹیٹ کیا ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو جو ڈسکلیمر تھا وہ ایک سائڈ پہ رہ گیا کہ وہ اس کی ایکسس کیسی تھی, لیکن اگر یہ جو ریکارڈ جو ہے, اگر یہ ڈیٹا جو ہے, اگر واقعی جو ان ہاتھوں میں جو غیر محفوظ ہاتھوں میں تک چلا گیا ہے تو فیس بک کے لیے بہت بڑا ٹربل آئے گا. آپ نے دیکھا یوز جو مائی اسپیس تھی, اس کا مائی اسپیس ایک ٹائم کے اوپر 1.2 بلین یا 1.5 بلین کی سیل ہوئی تھی, لیکن آج اس کو کوئی $2 لاکھ پہ بھی لینے کو تیار نہیں ہے, تو بالکل ختم ہو گئی. تو اس وجہ سے فیس بک بہت بڑی پریشر میں ہے. لیکن مائی اسپیس اور اس میں یہ ڈفرینس ہے کہ اس وقت فیس بک جو ہے مکمل طور پہ ایف بی آئی اور دوسری جو فیڈرل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہے, ان کو ایکسس دینے پہ بھی تیار ہے, اور جو اس کے جو فائنینشیل اور دوسرے جو اس کے لاگز
خرم شہزاد صاحب
سرور ایکسس ہے تو وہ ساری دینے کے لیے تیار. اس وجہ سے فیس بک کافی حد تک محفوظ رہے گی.
اچھا, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, میرے پاس دو سوالات اور ہیں. پاسبلی کانگریس کیا ایکشن لے سکتی ہے اس پر؟
کانگریس نے جو اس وقت اگین میں نے جو پہلے شروع میں بات کی تھی, اس کا پولیٹیکل ایک اینگل یہ ہے کہ اس کے اس ہر چیز کو وہ اس کو گرل کیا جائے گا اور وہاں سے ریفرنسز لیے جائیں گے زکربرگ سے, اس کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چل رہی ہے ہیئرنگ اس کے اوپر. اور دوسری یہ ہے کہ اس کو انشور کرے گی کہ ان کے جو ایکسس ہے فیڈرل ایجنسیز کے جو ایکسس ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے فیس بک پہ, تاکہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو پتا چلا جا سکے کہ وہ ڈیمیج کتنا ہوا ہے. ایک تو اس کا جو امیجیٹ جو اس کا جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے, لیکن جو فیس بک اگر وہ اپنی ایکسس دیتی ہے ان چیزوں کو تو عوام کا جو کانفیڈینس ہے وہ لو ہو جائے گا, اور عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا فیس بک سوشل میڈیا چھوڑنا شروع کر دیں گے, جس کا بہت بڑا نقصان ہوگا.
اچھا, دوسرے یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ میں یہ انتخابات کا سال ہے, کانگریس کا انتخاب ہوگا, اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو صدر ٹرمپ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ دباؤ میں ہیں, اور ان کی پاپولیرٹی بھی کوئی بہت زیادہ عروج پر نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے, خاص طور پہ یہ انکشاف کہ ان کو مشورہ دینے والی فرم کو ڈاٹا فراہم کیا گیا, کس طرح امپیکٹ کرے گی اس الیکشن پروسیجر کو اور ان کی پارٹی کو؟
جی بالکل, یہ بہت بڑا بلو ہے. اس وقت ایکچولی ہو چکا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت زیادہ پیسہ ٹیکنالوجی کے اوپر استعمال کیا اور ان کے لیے وہ کام بھی ہوا, ان کو الیکشن میں وکٹری بھی ہوئی, وہ ٹارگیٹڈ آڈینس کے تحت پاس پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے. اگر یہ ان کی وہ لائف لائن کاٹ دی جاتی ہے تو ان کے پاس بہت لمیٹڈ آپشنز رہ جاتی ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ فیوچر کے اندر ان کو کوئی بھی آپشن استعمال کرنے کے لیے ریلائبل سورس بھی نہ مل سکے پیسے لگانے کے باوجود. تو اس وجہ سے جو یہاں پہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, جو ٹیکنیکل اینالسٹ ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد اب بہت کم آپشن رہ گئی ہیں فیوچر میں, انلیس کہ وہ بہت بڑا ایسا امریکن سوسائٹی کے لیے کام کر دیں کہ ان کے جو ووٹرز ہیں لائل ووٹرز ہیں ان کے ساتھ ہی رہیں, ورنہ آنے والے دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے تو اتنے اچھے سائن نظر نہیں آ رہے ٹیکنالوجی والے.
مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں, میرا مقصد خاص طور پر جو میرا جو سوال ہے وہ الیکشن کے حوالے سے, جو الیکشن ہوں گے کانگریس کی اور گورنرز کے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کیا متاثر ہوگی اس صورتحال سے؟
جی بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے, خاص طور پہ جو 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 اس وقت جو نیوٹرل ووٹس سے جو جن ووٹرز نے جو کی رول پلے کرتے ہیں نیوٹرل ووٹس, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ڈیموکریٹ کی طرف جائیں گے, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیپیبل نہیں تھی, ہم نے اس پہ ٹرسٹ کیا, ہم نے ریپبلکن سائڈ پہ گئے اور اس وجہ سے وہ ان کو کامیابی ہوئی. لیکن اب ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو نیوٹرل ووٹ ہے وہ ڈیموکریٹ کی طرف جائے گا, وہ جو ود ان ریپبلکن جن کو جو ان کی ویلیوز کی کانفلکٹ ہوا تھا وہ بھی ڈیموکریٹ کی طرف جائیں گے. تو بہت بڑا بلو ابھی تک, انلیس کے جو فیوچر اگلے 6 مہینوں میں ایسا کام نہ ہو جائے, ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ سارے ووٹ جو ہیں وہ ڈیموکریٹ کی طرف جائیں گے. اور ہم نے اس کے ایک ایگزامپل دیکھ رہی ہے کہ ورجینیا کے اندر ڈیموکریٹ بہت بڑی تعداد سے جیتے, اس کے علاوہ میریلینڈ کے اندر ہم نے دیکھا جو اس کے اندر بھی فتح ہوئی ان کو, فلوریڈا کے اندر ڈیموکریٹ نے ایک سیٹ سیکیور کی,
تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اکراس دا بورڈ تو کافی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے ڈیموکریٹ سائڈ
سے پازیٹو. بہت شکریہ, بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تیسر امام, اپنے میزبان قمر عباس چافری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی 1718 نے اتفاق رائے سے 49 ایسے نئے اداروں اور دوسری چیزوں کی نشاندہی کی ہے جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. ان میں 21 جہاز رانی کی کمپنیاں ہیں, ایک فرد واحد ہے اور 27 بحری جہاز ہیں. ان کا مقصد تیل حاصل کرنے اور کوئلہ فروخت کرنے کے لیے جہاز رانی کے ذریعے شمالی کوریا کی غیر قانونی اسمگلنگ کی کارروائیوں کا توڑ کرنا اور بعض اداروں اور بحری جہازوں کو ان کوششوں میں مدد کرنے سے روکنا ہے. نشاندہی کی یہ نئی کارروائیاں امریکی مشن نے فروری میں تجویز کی تھیں, اور یہ ایسے وقت میں ہوا تھا جب ساتھ ہی امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے خلاف سب سے بڑے تعزیراتی پیکج کا اعلان کیا تھا. یہ اقدام اس مربوط کوشش کا حصہ ہے جس کا مقصد شمالی کوریا کی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھنا اور سوچے سمجھے انداز میں بحری جہازوں کے ذریعے اس کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں کو ختم کرنا ہے. وزیر خزانہ اسٹیون مینوچن نے کہا کہ امریکہ کا محکمہ خزانہ نہایت سختی سے ان تمام غیر قانونی وسیلوں کو نشانہ بنا رہا ہے جنہیں شمالی کوریا تعزیرات سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے. ان میں بحری جہازوں, جہاز رانی کی کمپنیوں اور اداروں کو پوری دنیا میں سرگرم ہونے سے روکنا ہے جو شمالی کوریا کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان تعزیرات سے چھپ چھپا کر انجام دی جانے والی سرگرمیوں کے سلسلے میں کم حکومت کی صلاحیت میں خاصی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی, اور وہ خفیہ طور پر جہاز رانی سے متعلق ایسی سرگرمیاں نہیں انجام دے سکے گی جن سے کوئلے اور ایندھن کی غیر قانونی نقل و حمل میں مدد مل سکے. اس اقدام سے بین الاقوامی بحری راستوں سے سامان بھیجنے کی اس کی صلاحیتوں کو بھی نقصان پہنچے گا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں کمپنیوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے لیے پیسے کی فراہمی میں مددگار ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی لین دین نہیں کر سکیں گے. ان تعزیرات کے سلسلے میں حمایت پر امریکہ اپنے شراکت داروں اور اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ بین الاقوامی برادری شمالی کوریا کی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششوں میں متحد ہے. ہم سلامتی کونسل کے ارکان اور ساتھ ہی جاپان اور جنوبی کوریا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دباؤ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد اور خلاف ورزی کرنے والوں کے احتساب کا عہد کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔